سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، دشت کو خواب گاہ کرتا ہوں جب کبھی دل سے آ کرتا ہوں، جب کبھی دل سے آ کرتا ہوں منزل پیش آ کرتا ہوں، جب کبھی دل سے آ سے دور ہو رمضان جو حکیم الامت تانوی رحمت اللہ علیہ کے افادات میں سے ہے، اس سے رمضان المبارک اور قرآن پاک کے فضائل پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ قرآن کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو میر منشی ہیں اور نیکوکار ہیں، اور جو شخص قرآن شریف کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تمہارے پاس ایک بڑا برکت والا مہینہ یعنی رمضان مبارک آ پہنچا۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے تک عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض اور اس کی راتوں کو قیام کو یعنی تراویح کو سنت کیا ہے۔ جو شخص اس میں کسی نیک کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرے، وہ کام ایسا ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے وقت میں ایک فرض ادا کیا ہو، اور جو کوئی رمضان میں ایک فرض ادا کرے اس کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے وقت میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ یعنی جو کوئی بھی عبادت کرے گا، مثلا صدقات و خیرات اور نوافل اور تلاوت، وہ سب کے سب بہت اعلیٰ درجے میں قبول فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ رمضان المبارک میں ایک اور بہت ہی محتم بشان امر کا ظہور ہوا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری صحیفے کا آخری رسول پر نازل ہونا ہے، یعنی قرآن پاک کا نازل ہونا، جس کے بعد نہ کوئی صحیفہ آئے گا اور نہ کوئی رسول۔ رمضان المبارک کے ساتھ جس طرح روزہ اور قرآن کریم دونوں کو خصوصی تعلق ہے، اسی طرح آپس میں بھی ان دونوں عبادتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اور مناسبت ہے۔ یہ دونوں عبادتیں یعنی روزہ اور قرآن کریم کئی خاصیتوں میں مشترک ہے۔ پہلی بات یہ کہ حدیث شریف میں ہے کہ روزہ اور قرآن کریم دونوں قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے رب، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول کیجیے۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اس کو رات کو جگایا تھا، یعنی تراویح میں، اس لیے میری شفاعت قبول فرمائیے۔ پس دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ایک اور خاصیت ان دونوں میں مشترک پائی جاتی ہے، یعنی تلاوت قرآن اور روزے میں، اور وہ خاصیت قرب خاص حق تعالیٰ کا ہے۔ تلاوت میں بھی خاص قرب ہوتا ہے، ایسے ہی روزے دار کو بھی خاص قرب ہوتا ہے حق تعالیٰ کا۔ یہ دوسری بات ہے کہ تلاوت میں وجہ قرب اور ہو اور روزے میں وجہ قرب اور، مگر نفس قرب خاص میں دونوں شریک ہیں۔ تلاوت سے تو اس لیے قرب خاص ہوتا ہے کہ کلام کو خاص مناسبت ہوتی ہے متکلم سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے، اور ظاہر ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا اس کو خاص تعلق صاحب کلام سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کوئی دیوان وغیرہ تصنیف کیا ہو اور ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس کے دیوان کو پڑھ رہا ہے، مصنف کو اس کے ساتھ خاص تعلق پیدا ہو جائے گا، خواہ وہ پڑھنے والا کلام سمجھتا بھی نہ ہو، جب بھی اس کے ساتھ خاص محبت ہوگی اور اس کی طرف خاص عنایت مبذول ہوگی۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم بغیر سمجھے پڑھنا بھی موجب محبت حق ہے، بلکہ ایک طرح اس شخص کے ساتھ زیادہ محبت ہوگی جو بغیر سمجھے ہوئے اس کے کلام کو محبت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ سمجھنے والے کو مضامین میں لذت حاصل ہوتی ہو، اس وجہ سے اس کے کلام کی تلاوت کرتا ہو اور مصنف کی محبت تلاوت کا باعث نہ ہوئی ہو، بخلاف اس شخص کے جو بغیر سمجھے ہوئے تلاوت کرتا ہے کہ اس کا باعث سوائے محبت مصنف کے اور کچھ نہیں۔ اصل دولت قرب خداوندی ہے، اور وہ کلام اللہ کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہے۔ وہ سب کے لیے اس کی اجازت نہیں کہ سب کے سب بغیر سمجھے ہوئے پڑھیں، بلکہ تھوڑے لوگ ایسے بھی ضرور ہونے چاہیے کہ خود بھی کلام کو سمجھتے ہوں اور دوسروں کو سمجھا بھی سکیں، اور فضل کلی اس کو سمجھ کر پڑھنے ہی میں ہے۔ مگر ایک حیثیت سے اس شخص پر حق تعالیٰ کی عنایت خوب ہوگی جو بغیر سمجھے ہوئے کلام اللہ کی تلاوت کرتا ہو، کیونکہ صرف حق تعالیٰ کی محبت اس کا باعث ہو سکتی ہے، سو کلام اللہ کا اصل نفع اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں۔ لیکن جو سمجھ کر پڑھیں گے، اس کے معنی سمجھ کر، تو اس میں بھی خدا تعالیٰ سے محبت کی خاص چاشنی پیدا ہو سکتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حق تعالیٰ سبحانہ کو خواب میں دیکھا، عرض کیا، اے اللہ، وہ کون سا عمل ہے جو آپ سے زیادہ قریب کرنے والا ہے؟ ارشاد ہوا، وہ عمل تلاوت قرآن ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ سمجھ کر پڑھے یا بلا سمجھے؟ ارشاد ہوا کہ سمجھ کر ہو یا بغیر سمجھے۔ راز اس میں یہ ہے کہ مصنف اپنے کلام کے پڑھنے سے خوش ہوا کرتا ہے، بس جب بندہ حق تعالیٰ کے کلام کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ تلاوت کی فضیلت ایک وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی حق تعالیٰ کے افعال ہیں، بندے کے ویسے ہی افعال حق کی افعال حق کی نقل نہیں ہوتے۔ صرف ایک تلاوت ہی ایک ایسا فعل ہے کہ بندے کی تلاوت بالکل نقل ہوتی ہے کلام حق کی، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں یہ بھی کر رہا ہے۔ مثلا بندے کا دیکھنا خدا تعالیٰ کے دیکھنے کی نقل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو پڑھ رہا ہے اور اس کے صیغوں کو ویسے ہی ادا کر رہا ہے جس طرح خدا تعالیٰ نے فرمایا ہوگا. مثلا بندے نے تلاوت کی قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم یا یہ پڑھا فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها, تو جیسے حق تعالیٰ کلام فرماتے ہیں اسی طرح بندہ بھی کلام کر رہا ہے. تلاوت کا طریقہ بھی اہل طریق نے اس طرح تجویز کیا ہے کہ بندہ پڑھنے کے وقت یہ تصور کرے کہ گویا بندہ گراموفون ہے اور متکلم حق سبحانہ و تعالیٰ ہے, کہ اپنے کلام کو حق تعالیٰ نے اس میں بند کر دیا ہے اور وہ اس میں بلا قصد بغیر ارادے کے نکل رہا ہے. گویا یہ تجلی کلامی ایسی ہی ہو رہی ہے جیسے شجر طور پر ہوئی تھی, درخت سے آواز آ رہی تھی انی ان اللہ لا الہ الا انا. وہ کلام حقیقت میں درخت کا نہ تھا, شجر تو محض واسطہ تھا, متکلم اللہ تعالیٰ تھے. اسی طرح بندے کی آواز سے اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں, جس طرح نئے یعنی بانسری میں سے آواز نکلتی ہے کہ وہ حقیقت میں نئے کی آواز نہیں بلکہ بجانے والے کی آواز ہے کہ نئے میں سے ہو کر نکل رہی ہے. بانسری ایک مثال کے لیے یہاں بیان کی گئی ہے, بانسری بجانا حرام ہے لیکن یہ مثال کے لیے بتایا گیا ہے کہ جس طرح بانسری خود نہیں بجتی بلکہ کوئی اس کا بجانے والا ہوتا ہے, اسی طرح بندہ خود کلام نہیں کر رہا گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے واسطے سے کلام فرما رہے ہیں. بس تلاوت ایسی چیز ہے کہ اس میں پورا تشبہ بندے کو حق تعالیٰ کے ساتھ, اور جس کو کسی سے تشبہ ہو وہ اس کا مقرب ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بادشاہ سواری پر نکلتے ہیں تو بعض مصالف سے مصاحبین کو اپنے جیسا لباس پہناتے ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تلاوت کرنے والے بندوں کو گویا اپنا خاص لباس کلام پہنایا. گویا بندے خاص مصاحب ہیں کہ ان کو لباس کلام سے آراستہ فرمایا ہے. بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے سینوں میں کلام اللہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت وانذر عشیرتك الاقربین دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشا فاجتمعوا فعم وخص فقال یا بنی کعب بن لبیء انقذوا انفسکم من النار یا بنی مرہ بن کعب انقذوا انفسکم من النار یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار یا فاطمہ انقذي نفسك من النار فانی لا املک لکم من اللہ شیئا غیر ان لکم رحما سابلها ببلالها. رواه مسلم وفي المتفق عليه قال يا معشر قريش اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا ويا بني عبد مناف لا اغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا ويا صفيه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شيئا ويا فاطمه بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا اغني عنك من الله شيئا. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشيرتك الاقربين, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرائیے اپنے کنبے کے لوگوں کو جو بہت قریب کے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا. جب وہ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب میں تعمیم کی اور تخصیص بھی, یعنی ان کے جد بعید کا نام لے کر بھی مخاطب کیا تاکہ سب کو عام اور شامل ہو جائے, اور ان کے جد قریب کا نام لے کر بھی مخاطب کیا تاکہ بعض کے ساتھ مخصوص ہو جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب بن لبیء کی اولاد اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ, اے مرہ بن کعب کی اولاد اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اے عبد شمس کی اولاد اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اے عبد مناف کی اولاد اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اے ہاشم کی اولاد اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اے عبد المطلب کی اولاد اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اے فاطمہ اپنی جان کو آگ سے بچا، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، یعنی میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، البتہ مجھ پر تمہارا قرابت کا حق ہے جس کو میں قرابت کی تری سے تر کرتا ہوں۔ اور بخاری اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا، اے قریش کی جماعت اپنی جانوں کو خرید لو، یعنی ایمان لا کر اور اطاعت اور فرمانبرداری کر کے دوزخ کی آگ سے اپنے کو بچا لو، میں تم سے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے کچھ بھی دور نہیں کر سکتا، اور اے عبد مناف کی اولاد میں تم سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دفع نہیں کر سکتا، اے عباس ابن عبد المطلب میں تم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ میں تم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو کچھ تو چاہے مانگ لے، لیکن میں تجھ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث شریف سے امت کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محنت کی طرف متوجہ کیا گیا، تو آج کس احمق و نادان کا منہ ہے کہ پیروں یا اولیاء کی سفارش پر یا خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بھروسے پر یا حق تعالی شانہ کی رحمت کے بھروسے پر گناہوں اور سرکشی پر جری اور گستاخ ہو اور نیک اعمال سے بے پرواہ ہو، خود سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو حق تعالی شانہ کے لاڈلے اور محبوب رسول ہیں اور ایسے محبوب ہیں جو آپ کے نقش قدم کی اتباع کرے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاوے، کس قدر عبادت فرمایا کرتے تھے کہ طول قیام سے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ تعجب ہے کہ کیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت پر بھروسے کا پر فریب دعویٰ کر کے نیک اعمال سے کاہل اور گناہوں میں چست و چالاک بنے ہوئے ہیں، یہی لوگ حق تعالیٰ کی دوسری صفت رزاقیت پر بھروسہ کر کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھتے، بلکہ روزی کے لیے مارے مارے سرگرداں اور پریشان در بدر چکر کاٹتے ہیں اور کس کس خاک آستاں کو بوسے دیتے ہیں، اور آخرت کے معاملے میں اپنی غفلت اور کاہلی پر پردہ ڈالنے کے لیے توکل کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ کیسا توکل ہے کہ ایک صفت پر توکل ہوا اور دوسری صفت پر توکل نہ ہو، تو یہ توکل تو اپنے مطلب کا توکل ہوا۔ مصطفیٰ فرمودہ با آواز بلند بر توکل زان ہوئے اشتر بے بند۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو رسی سے باندھ دو، پھر توکل اللہ تعالیٰ پر کرو، رسی پر توکل نہ کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تدبیر کو چھوڑنا توکل نہیں، بلکہ تدبیر کر کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اور تدبیر پر بھروسہ نہ کرنے کا نام اصل توکل اور صحیح توکل ہے۔ بس آخرت کے لیے بھی اعمال صالحہ اختیار کرے اور گناہوں سے بچنے کی تکالیف کو برداشت کرے، اور پھر مغفرت کے لیے اپنے ان اعمال پر بھروسہ نہ کرے بلکہ حق تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرے۔ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اولئک یرجون رحمۃ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اس کلام ربانی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید پیدا ہوتی ہے، اور نافرمانی پر اصرار اور توبہ نہ کرنے سے اس امید اور نور ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، وساوس کے وقت کی سنت، کفر یا گناہ کے وسوسے کے وقت یہ پڑھنا سنت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور آمنت باللہ ورسلی، آمنت باللہ ورسلی۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واقعہ معراج شریف میں براق کے باندھنے کے بعد سے جو واقعات مذکور ہیں ان میں ترتیب اس طرح مفہوم ہوتی ہے: نمبر ایک، فنائے مسجد میں پہنچ کر حوروں سے ملنا اور بات کرنا. نمبر دو، آپ کا اور جبریل علیہ السلام کا دو دو رکعت پڑھنا، غالباً یہ تحیت المسجد ہے. اس وقت غالباً بعض دوسرے انبیاء پہلے سے جمع تھے جن کو آپ نے مختلف حالتوں میں دیکھا، کسی کو رکوع میں، کسی کو سجدے میں. غالباً یہ سب تحیت المسجد پڑھتے تھے اور ان میں سے بعض کو پہچانا بھی، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہی حضرات بھی تمامہم اپنی نمازوں سے فارغ ہو کر اسی تحیت المسجد میں بھی آپ کے مقتدی ہو گئے ہوں گے. نمبر تین، پھر بقیہ انبیاء علیہ السلام پر جمع ہونا. نمبر چار، پھر اذان اور تکبیر ہونا اور جماعت ہونا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور تمام انبیاء علیہ السلام اور بعض ملائکہ آپ کے مقتدی تھے. ان میں سے بعض کو آپ نہ پہچانتے تھے، اسی واسطے جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ جمیع انبیاء مبعوثین نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. اور اس کی تحقیق کہ یہ نماز کون سی تھی، واقعہ بسط صوم کے ذیل میں آوے گی. اور اذان اور اقامت یا تو ایسی ہی ہو گو عام حکم اس کا مدینے میں پہنچنے کے بعد ہوا، اور یا اور طرح کی ہو. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.